الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال تبارك وتعالى في مقام آخر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. پیار و محبت کے ساتھ درشی پڑھنے کا مزہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. انتہائی قابل صد احترام حضرات علماء کرام، قراء عظام، حفاظ قرآن کریم، میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، سمندری اور گرد و نواح کے غیور نوجوانوں، میری قابل صد تکریم اسلامی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، نماز تراویح میں برادر عزیز مولانا محمد عالم طارق حافظہ اللہ تعالی نے قرآن کریم کی تکمیل کی، اور آج اختتام قرآن کریم کے موقع پر اس تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے. مجھے بہت خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس تقریب سعید میں حاضری کا شرف نصیب فرمایا ہے، کیونکہ اپنا حال ایسا ہی ہے، پروگرام کچھ ہوتے ہیں، بند کچھ جاتے ہیں، ریل میں جاتے جاتے جیل میں چلے جاتے ہیں، جیل میں جاتے جاتے اسمبلی میں چلے جاتے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہونے والا ہے. قرآن کریم کی نسبت سے اللہ تعالیٰ کے فضل و عنایت کے ساتھ میں ایک ایسی انوکھی تقریر اللہ کے فضل سے کر سکتا ہوں کہ اگر میں یہ کہوں کہ آپ نے آج تک ایسی تقریر نہیں سنی ہے تو یہ بے جا نہیں ہوگا. لیکن اس تقریر کے لیے ضروری ہے آپ کی توجہ بھی ہو اور آپ کے پاس وقت بھی ہو. انشاءاللہ قرآن کریم سے نسبت عظمت کا باعث ہے، اس پر گفتگو ہو چکی ہے، میں اس گفتگو پر زیادہ بات نہیں کرتا. ایک بات سمجھیں، آسمان سے پہلے بھی اللہ کی کتابیں نازل ہوئی ہیں، قرآن کریم بھی اللہ کی کتاب ہے، کتاب اللہ ہے، مگر ایک فرق ہے، جو پہلے کتابیں نازل ہوئیں وہ کتاب اللہ کہلاتی ہیں. قرآن مجید کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے. فرق کو سمجھنا، فرق کو. پہلی کتابیں اللہ کی کتابیں ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو اکٹھی دے دی صحائف میں، پوری زبور داؤد علیہ السلام کو دے دی کہ آپ کی امت کے لیے یہ ضابطے ہیں، یہ قوانین ہیں، یہ اصول ہیں، یہ عبادات ہیں، یہ آپ کی امت کرے. پہلی کتابیں اور صحائف کتاب اللہ ہیں، صرف قرآن کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے، کہ اللہ نے خود اپنی زبان قدرت سے اسے تلاوت کیا ہے. کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان جو ان حروف و آیات کو اپنی زبان اور ہونٹوں سے نکالتا ہے، ادا کرتا ہے، جو حروف و کلمات کسی وقت خلاق عالم کی خود زبان قدرت سے ادا ہوئے. اور آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی کہ روز محشر جب فیصلہ ہو جائے گا جنتی اور جہنمیوں کا، جنتی جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہو رہے ہوں گے، اللہ فرمائیں گے میں تمہیں اس سے بھی بڑی نعمت عطا کرتا ہوں، تو وہ حیرت زدہ رہ جائیں گے اس سے بڑی نعمت کیا ہے. اللہ فرمائیں گے میں خدا اپنی زبان سے تمہیں قرآن سناتا ہوں. قرآن کریم کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے. پہلی کتابیں صرف کتاب اللہ ہے، کلام اللہ نہیں ہے. نسبت قرآن عظمت کا باعث ہے. اللہ نے رمضان کا تعارف کرایا، شہر رمضان، لوگوں رمضان کا مہینہ کون سا؟ فرمایا جس میں انزل فیہ القرآن، کہ جس میں قرآن اتارا، عظمت والا مہینہ ہے. کیوں؟ قرآن اتارا. عظمت والی رات ہے ایک، جو ہزار مہینوں سے افضل ہے. کیوں بن گئی عظمت والی؟ کہ اس میں قرآن نازل ہوا، نسبت سے عظمت ملتی گئی. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب وفود آیا کرتے تھے اسلام کے قبول کے لیے، قومیں آ رہی تھیں، فوجیں آ رہی تھیں، قبیلے آ رہے تھے، ہمیں اسلام سکھائیے، ہم اسلام قبول کر رہے ہیں، آپ انہیں اسلام قبول کرواتے، وہ واپس جاتے تو آپ فرماتے بھئی تمہارا امام کس کو بنائے. جب امام بنانے کی باری آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے سردار کو امام نہیں بناتے تھے، مالدار کو امام نہیں بناتے تھے، بلکہ آپ فرماتے تھے جو تم میں سے زیادہ قرآن پڑھا ہوا ہے وہی تمہارا امام ہے. ایک قبیلہ ایسا آیا کہ ان میں سب سے زیادہ قرآن جس نے سیکھا ہوا تھا وہ ایک چھوٹی سی عمر کا بچہ تھا، حضور نے فرمایا یہی تمہارا امام ہے. وہ بچہ خود بیان کرتے ہیں، بڑے ہو کے صحابی کہتے ہیں میں گیا تو خاندان والوں نے کہا بھائی تو ہمارا امام ہے. اب وہ جب نماز کا وقت ہوتا مجھے ڈھونڈتے کہ آگے کھڑے ہو جاؤ، کہتے ہیں ہم تو غریب لوگ تھے، کپڑا اتنا تھا کہ میں جب رکوع میں جاتا یا سجدے میں جاتا تو میرا ستر ظاہر ہونے لگ جاتا، ننگیز ظاہر ہونے لگ جاتا، تو قبیلے کی عورتوں نے کہا اور تم نے اپنا امام تو بنا لیا ہے، اس کو قمیض تو پورا سلوا دو. کہتے ہیں پورے قبیلے والوں نے مل کر مجھے کپڑے لے کر دیے، مجھے اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی کہ اسے پہلے کبھی ایسی خوشی نہیں ہوئی. آنکھوں سے نبینا ہوتا ہے، نبینا بچہ پیدا ہو تو ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، ہمارا بچہ ساری عمر دھکے کھائے گا، رل جائے گا ہمارا بچہ، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، نسبت قرآن سے ہو جاتی ہے، دنیا اس نبی نے بچے کو پلکوں پہ اٹھاتی ہے، پلکوں پہ اٹھاتی ہے، اور یہ جو رحیمی خاندان اور رحیمی نسبت ہے، آپ نے اکثر قرآن حضرات کے ساتھ رحیمی نسبت دیکھی ہوگی، اس نسبت میں ایک بہت بڑی شخصیت ہوئی ہے قاری فتح محمد صاحب رحمہ اللہ تعالی، نابینے تھے، نابینے تھے، نسبت قرآن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزبہ میں تشریف لے جاتے، صحابہ کرام شہید ہو جاتے، تو آپ فرماتے سب سے پہلے اس صحابی کو لاؤ، میں نبی اپنے ہاتھوں سے اس صحابی کو سب سے پہلے قبر میں اتاروں گا جس نے قرآن زیادہ پڑھا ہوا ہے. نسبت قرآن صرف یہ دنیا میں نہیں ہے بلکہ قیامت کے دن بھی قرآن کی نسبت ہی سب سے زیادہ عظمت کا باعث ہوگی. حافظ قرآن کے والدین کو تو بہت کچھ ملے گا، خود حافظ کو بھی بہت کچھ ملے گا. اللہ حافظ سے فرمائیں گے اب جاؤ جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کر جہنم میں جھانکو 70، اور بعض روایات میں آتا ہے 100، بعض میں آتا ہے 1000، مطلب سب کا ایک ہے. جتنا جتنا قرآن پر عمل ہے، جتنی جتنی قرآن سے محبت ہے، اتنا اتنا درجہ بڑھ جائے گا. جہنم میں جھانکو، جہنم سے 10, 70, 100 یا 1000 وہ آدمی جن کے لیے لکھ دیا گیا ہے کہ جنت ان پر حرام ہے، یہ جہنمی ہے، اشارہ تم کرتے جاؤ، نکال کر جنت میں میں خدا ڈالتا چلا جاتا ہوں. تیرے میرے نزدیک قدر ہو یا نہ ہو، اب اس بات کو میں، یہ تقریر کا حصہ نہیں، یہ تو میرا ابتدائیہ ہے. تقریر میری یہ ہے، دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو اپنے آغاز میں ایک بات کہے جو بات قرآن نے کہی، کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے بیان کردہ حقائق میں، جس کی تفصیلات میں، اجمالات میں، جس کے احکامات میں، اصولوں میں، ضابطوں میں، واقعات میں، تاریخ میں، حقائق میں کوئی شک نہیں ہے. ایسی کتاب جو بولے گی تو حق ہی بولے گی، جو کہے گی تو درست ہی کہے گی، غلطی کا تصور بھی نہیں ہے جس کتاب میں. آج تک دنیا میں کسی نے، واحد انسان نے یا مل کر کسی جماعت نے ایسی کتاب نہیں لکھی جس کے بارے میں کہا ہو کہ اس کتاب کا ایک ایک حرف شک و شبہ سے بالا ہے. وحد قرآن ہے جس نے پہلے دعویٰ یہ کیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پہلے دعویٰ کیا. پھر ایک دعویٰ اس سے بھی بڑا کیا، وہ کیا فرمایا، تبیان لکل شیء، دیکھنے میں تو 540 رکوعوں کی 30 پاروں کی یہ چھوٹی سی کتاب ہے، تبیان لکل شیء، مگر بیان ہر چیز کر دی ہے، بیان ہر چیز کر دی ہے. یہ عجیب بات ہے اور اس کو میں نے بیان کرنا ہے کہ ہر چیز کیسے بیان ہو گئی. جو سوال کرتے جاؤ گے جواب ملتا جائے گا، جو سوال کرتے جاؤ گے جواب ملتا جائے گا. میں اس تفصیل میں جانے سے پہلے عرض کرتا ہوں، حضرت مولانا ضیاء الرحمان فاروقی شہید رحمہ اللہ تعالی، مصنف تھے، بہت بڑے خطیب تھے، ادیب تھے، بہت بڑے نامور عالم دین تھے، انہوں نے کتابیں تحریر فرمائی، پھر ان کو دیکھ کر ہم نے بھی لکھنے شکنے کی کوشش کی. کتاب کا اوپر لکھا ہوگا سیرت سیدنا فاروق اعظم، پوری کتاب میں حضرت فاروق اعظم کے واقعات ہوں گے. کتاب میں لکھا ہوگا کہ فلاں شخص کی کے متعلق یہ سیرت ہے، اس کے واقعات ہم نے لکھی، میں نے اپنے بارے میں لکھنا شروع کیا، ساتھیوں کہنے پر واقعات اپنے سلسلے میں جو بیتے 2 جلدیں لکھ دیں، ابھی جو حالات و واقعات اور گزرے 2-4 جلدیں اور بھی لکھی جا سکتی ہیں. یعنی آدمی ایک ہے، ایک آدمی کی زندگی کو لکھو تو 10 جلدیں بن گئیں، ایک شہر کی تاریخ لکھو تو 20 جلدیں لکھنا پڑتی ہیں، ایک برادری کی تاریخ لکھو تو 10 جلدیں لکھنا پڑتی ہیں. عنوان ایک ہوتا ہے، جلدیں 10 ہوتی ہیں، عنوان ایک ہوتا ہے، کتابیں 5 بن جاتی ہیں، عنوان ایک ہوتا ہے، کتابیں 20 بن جاتی ہیں. یہاں عنوان ہزاروں ہیں، کتاب ایک ہے. عنوان ہزاروں ہیں، ہزاروں نہیں بے شمار ہیں، کتاب ایک سب کچھ بیان کر رہی ہے. جب کچھ نہ تھا تو کیا تھا، جب کچھ نہ تھا تو کیا تھا، وہی تھا جو خدا تھا. قرآن بیان کرتا ہے جب کچھ نہیں ہوگا تو کون ہوگا، کل من علیہا فیان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. جب کچھ نہیں ہوگا تو پھر بھی خدا ہوگا. وہاں سے آغاز کیا ہے اپنی کہانی کا کہ وہ خدا تھا، پھر اس خدا نے کیا کیا، اس نے کائنات کے نظام کو بنایا، آسمان و زمین کی تخلیق کی، کتنے دنوں میں کی، یہ بھی کہا کہ ہم نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. خلقنا السماوات والارض فی ستت ایام، 6 دن اور رات کی جتنی مدت ہوتی ہے اتنی مدت میں میں نے آسمان و زمین کو پیدا کر دیا. پھر یہ بھی بتایا کہ میں نے عالم ارواح، میں نے روحوں کو پیدا کیا. پھر یہ بھی بتایا کہ میں نے روحوں کا اجلاس بلایا، اس اجلاس اور اجتماع میں جو تقریر کی وہ بھی بیان کر دی. تقریر یہ تھی الستو بربکم، جواب یہ تھا قالوا بلا. کوئی بتلا سکتا ہے کہ عالم ارواح میں کیا ہوا تھا؟ قرآن ہی بتلا سکتا ہے. پھر ایک اور اجلاس بلایا، یہ نبیوں کی روحوں کا تھا. سوال یہ میں کہا میں نے یہ تھا، اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، تم انبیاء کی روحوں ہو اور دنیا میں بشری لباس میں جاؤ گی. پھر جب تم دنیا میں جاؤ گے ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس میرا رسول آئے گا. لتؤمنن به ولتنصرن، اس اہم اجلاس عمومی اجلاس کی کیفیت بھی قرآن میں ہے، خصوصی اجلاس کی تفصیلات بھی قرآن میں ہے. اور پھر یہاں تک چلتے چلتے بتلایا کہ ابلیس کون تھا، فرشتے کیا تھے، آدم کون تھا اور آدم کی تخلیق کا مارکہ کیسے سرزد ہوا. بتلایا کہ میں نے کہا فرشتوں سے میں آدم کو پیدا کر، انی جائل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں. آگے سے انہوں نے کہا کس کو بنا رہا ہے، جو فساد برپا کرے گا، خون بہائے گا، لڑائی جھگڑا کہے گا. میں نے کہا علم ما لا تعلمون، چپ رہو مجھے زیادہ معلوم ہے. اور پھر میں نے کہا آدم کو سجدہ کرو، سارے سجدے میں پڑ گئے، ایک کھڑا رہا. میں نے کہا کھڑا کیوں ہے، اس نے جواب میں کہا میں اس لیے آدم کو سجدہ نہیں کرتا، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، یہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. تو جواب میں ارشاد فرمایا لما تسجد لما خلقت بیدی، اور تو نے اس آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. کیا مطلب، میں وہ خدا ہوں اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہوں میں کہتا ہوں ہو جا، وہ ہو جاتی ہے. ہر چیز کو لفظ کن سے بنایا ہے. لیکن آدم کی جب باری آئی تھی میں نے کہا آدم کو لفظ کن سے نہیں بناؤں گا، آدم کی تخلیق کا مرحلہ آیا تو میں خدا نے اپنے قدرت والے ہاتھوں سے آدم کو بنایا. اور اللہ نے یہ حجت کر کے کہا شیطان پر کہ تجھے آگ اور مٹی کا امتیاز تو نظر آیا اور تجھے آدم کو میرے ہاتھوں سے تخلیق کرنا نظر نہ آیا، یہ نظر نہ آیا کہ میں نے آدم کو، اور ساتھ یہ بھی بتلا دیا او انسانوں تم آدم کی اولاد ہو جس کو خدا نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، تم کیوں مارے مارے پھرتے ہو. لوگ کہتے ہیں جی ڈارون کی تھیوری صحیح ہے. بھئی کیا کہتا ہے ڈارون؟ ڈارون کہتا ہے ہم تو بندروں کی اولاد ہے، ترقی کرتے کرتے انسان بن گئے ہیں. جاپانی کہتے ہیں ہم کتوں کی انسان اولاد ہیں، ترقی کرتے کرتے انسان بن گئے ہیں. فرانسیسی کہتے ہیں ہم بھیڑیوں کی اولاد ہیں، ترقی کرتے کرتے انسان بن گئے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اور مت کتوں کی اولاد بنو، مت بندروں کی اولاد بنو، مت بھیڑیوں کی اولاد بنو، تم اس آدم کی اولاد ہو جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. اسلام کا تصور تو دیکھو، ہم کہتے ہیں جی نہیں جی ساڈے باپ دادا، ہمارے باپ دادا تو کتے تھے، ہمارے آبا و اجداد تو بندر تھے، ہمارے آبا و اجداد تو بھیڑیے تھے. یہ نظریہ دنیا کا ہے. اسلام کہتا ہے نہیں، تم اس باپ کی اولاد ہو، تم اس آدم کی اولاد ہو جسے خلاق عالم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. کہتے ہیں جی سمجھ میں نہیں آ رہی، ڈارون کا کی تھیوری سچی ثابت ہو رہی ہے. ایک تھیوری قرآن نے دی، ایک ڈارون نے دی، ایک جاپانیوں نے دی، ایک فرانسیسی نے دی، اور میں ان کی تھیوریوں کو جھٹلاتے ہوئے کہتا ہوں وہ پہلے زمانے میں بندر ترقی کرتے کرتے انسان بن جاتے تھے. مجھے بتلاؤ آج کون سا بندر انسان بنا ہے؟ اگر بندر انسان بنتے رہے تو آج تو اس سے بھی ترقی کا دور ہے. کبھی آپ نے پڑھا کہ فلاں بندر انسان بن گیا؟ یہ پڑھ سکتے ہو کہ فلاں انسان بندر بن گیا.
انسان بندر بن رہے ہیں، بندر انسان تو آج نہیں بن رہے، جب اس مشینی دور میں نہیں بن رہے تو پہلے کیسے بن گئے تھے؟ اب آگے چلیے، قرآن بیان کرتا ہے کہ میں نے کہا آدم سے رہو اس جنت میں، کھاؤ پیو، فلاں درخت کے قریب مت جانا. تفصیلات قرآن نے بیان کر دی ہیں. کوئی نہیں بیان کر سکتا کہ جنت میں وہاں کیا ہو رہا تھا، خدا کی طرف سے کیا کہا جا رہا تھا، آدم کی طرف سے کیا ہو رہا تھا. قرآن اسے بھی بیان کر رہا ہے، اس کہانی کا آغاز آدم کی تخلیق سے پہلے کیا، یہاں تک کہ ارواح کی روح سے پیدائش سے پہلے کیا، فرشتوں کی پیدائش سے پہلے سے کہانی کا آغاز کیا ہے. جب کچھ نہ تھا تو خدا تھا، پھر اس نے تخلیق کے مرحلے کو سر انجام دینا شروع کیا، کائنات پیدا ہوتی چلی گئی، فرشتے پیدا ہوتے چلے گئے، اور پھر الرحمن علی العرش استوا، عرش معلی کو ساری مخلوق کے اوپر قائم کر کے رکھ دیا گیا. قرآن داستان بیان کرتا چلا جاتا ہے. تخلیق آدم ہو گئی، انکار کر دیا، مردود ہو گیا شیطان سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، پھر اتار دیا گیا حضرت آدم و حوا کو. پھر قرآن بیان کرتا ہے آدم و حوا دنیا میں آ گئے ہیں، ان کی اولاد کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، شادی بیاہ کا آغاز ہوا ہے. پھر قرآن یہ بھی بتلاتا ہے سب سے پہلے لڑائی کس کی ہوئی، کس سے ہوئی؟ دو بھائیوں کی لڑائی ہے جو آدم کے بیٹے ہیں، ایک حابیل اور قابیل ہے، دوسرا قابیل ہے، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. قرآن اس کی تفصیل بھی بیان کرتا ہے، وہ بھائی بھائی کو قتل کرنے کے بعد اسے کندھے پہ اٹھا کے پھر رہا تھا، وہ نہیں جانتا تھا کہ میں اپنے مردہ بھائی کو کیا کروں، اسے کہاں لے جاؤں، ٹھکانے کیسے لگاؤں. قرآن کہتا ہے فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، تو اللہ نے پھر آسمان سے دو کوے بھیجے، ایک کوے نے دوسرے کو قتل کر دیا، قتل کرنے کے بعد اس نے اپنی چونچ سے زمین کو کھودنا شروع کر دیا، جب زمین میں تھوڑی سی مٹی ہٹا لی تو اس نے مردہ کوے کو زمین کے اندر رکھ کر اوپر مٹی ڈال دی. اس نے دیکھا، کہا یا ویلتا عجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری صوت اخی، ہائے افسوس، اور مجھے تو اس کوے جتنی بھی عقل نہیں ہے. قرآن یہ بھی بیان کرتا ہے پہلا قاتل کون تھا، پہلا مقتول کون تھا، پہلا زمین کے پیٹ میں دفن ہونے والا انسان کون تھا، شیس علیہ السلام کون تھے. تفصیلات قرآن بیان کرتا چلا جاتا ہے. آدم علیہ السلام کی دعا قبول کیسے ہوئی، ہم امی حوا اور آدم ملے کیسے ہیں، آدم کی زبان سے الفاظ کیا نکلے تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. دعائے آدم کو بھی قرآن بیان کرتا ہے. نوح علیہ السلام کے حالات واقعات کو قرآن بیان کرتا ہے، قوم کس طرح متوں کی پجاری بن چکی تھی، کس طرح یوس یوک بد نصر، بتوں کے نام بھی قرآن بتلاتا ہے. نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا انداز بھی قرآن بتلاتا ہے. ایک دو چار سال کی بات نہیں ہے، سو دو سو سال کی بات نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر نے 950 سال تک قوم کو ہمیشہ دعوت تبلیغ، ہمیشہ دعوت توحید دی ہے. قوم ہمیشہ پیغمبر کو دعوت کو مسترد کرتی رہی ہے، پیغمبر دعوت دیتے ہیں قوم پتھر مارتی ہے. 950 سال کا عرصہ گزر گیا، پیغمبر دعوت سے باز نہیں آئے، قوم ٹھکرانے سے باز نہیں آئے. پھر پیغمبر نے پریشان ہو کر، مایوس ہو کر، اور وہ بھی ایک دو دن نہیں، ہم دو چار دنوں میں مصیبت آتی ہے تو مایوس ہو کر گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، بس جی بس، اے لوگ نہیں مانتے، چھڈو جی، انہوں گل چنگی کرنی نہیں چاہیے، اس لائق ہی نہیں کہ ان کے ساتھ بات کی جائے. نوح علیہ السلام 950 سال، لیکن جب زد میں آ گئی قوم، پھر 950 سال تک صبر سے کام لینے والے نبی نے ایک بات کہی، لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، اے رب اب اس زمین پر کافروں کا کوئی شہر باقی نہ چھوڑ. ایک نقطے کی بات کر رہا ہوں، بہت کم آپ نے سنی ہوگی، اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ کوئی کافر نہ چھوڑ، یہ نہیں کہا کہ کوئی کافر نہ چھوڑ، یہ کہا کہ کافر بھی نہ چھوڑ، کافروں کا شہر بھی نہ چھوڑ، کافروں کا گھر بھی نہ چھوڑ، کافروں کی علامتیں بھی نہ چھوڑ. اس دعا کو قبول کر لیا گیا. میرے نبی، اگر تو نے کہا ہوتا کہ کافروں کو نہ چھوڑ تو میں کافروں کو مار دیتا، مومنوں کو زندہ رکھتا، مگر دعا تیری یہ ہے کہ کافروں کی نشانیاں بھی ختم کر دے، میں وہ عذاب لاتا ہوں، اب نشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی، نشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی. بھئی نشانیاں تو پہاڑوں پر بھی مکان بنے ہوئے ہیں، وہ کیسے ختم ہوں گے؟ فرمایا میں ایسا سیلاب لاتا ہوں، ایسے پانی کا عذاب لاتا ہوں، بچے گا وہی جو تیرے ساتھ ہوگا، نہ کافر بچے نہ کافروں کی نشانیاں بچے. تو فرمایا وسل الفل کبھی آ یونینا وبہینا، قرآن یہ بھی بیان کرتا ہے، آپ کشتی تیار کر لیجئے، کشتی تیار کر لی گئی. کشتی کو دیکھ کر کافر مذاق اڑاتے تھے. جب کافروں نے مذاق اڑانا شروع کیا تو نوح علیہ السلام نے فرمایا ان تسخروا منا فانا نسخر منکم, اور مذاق مت کرو, اس ایسا وقت آنے والا ہے اس مذاق کا نشانہ تم خود بن جاؤ گے. مذاق تو بہت کرتے تھے کہ اے نوح کشتی بنا رہے ہو, یہاں تو پانی نہیں ہے, سمندر نہیں ہے, دریا نہیں ہے, اچھا اچھا بیلوں کے پیچھے باندھ لینا, گھوڑوں کے ساتھ جوت لینا, کشتی میں بیٹھ جانا, بیلوں کو چلا دینا اور خوب سیر ہوا کرے گی. پھر اسی پر بس نہیں کی, قوم کے ظالموں نے مذاق کی یہ حد کی کہ گھر سے گندگی اٹھا کر, کوڑا کرکٹ اٹھا کر, غلاظت اٹھا کر کشتی میں ڈالنے لگ گئے. پھر اسی پر بس نہیں کی, کشتی کو باتھ روم کے طور پر, بیت الخلاء کے طور پہ استعمال کرنا شروع کر دیا. اللہ کے پیغمبر نے کشتی کے ساتھ کافروں کا مذاق دیکھا تو آنسو آنکھوں سے جاری ہوئے. یا خدا تیرے کہنے پہ کشتی بنائی تھی, بیت الخلاء تو نہیں بنایا تھا, قوم نے ساری خراب کر کے رکھ دی. فرمایا فکر کرنے کی بات نہیں ہے, ان تسخروا منا فانا نسخر منکم, انہوں نے ہم سے مذاق کیا ہے, ہم ان سے مذاق کریں گے. الہ العالمین کیا ہوگا, اب اس کشتی کو میں پیغمبر نبوت والے ہاتھوں سے صاف کروں گا؟ فرمایا تو تو میرا نبی ہے اور میں نے نبیوں کے ہاتھ گندگی صاف کرنے کے لیے نہیں بنائے. میرے پیغمبر دیکھ میرا انتقام کیسا ہوتا ہے. پوری قوم پر اللہ نے عذاب مسلط کر دیا, کھجلی کا, خارش کا عذاب, اپنے جسم کو چھیل رہے ہیں, زخمی ہو رہے ہیں, اپنے جسم کے اندر تھوڑے بھنسیوں سے اس طرح بھرے پڑے ہیں کہ ہر آدمی کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے. اتنے عذاب میں مبتلا ہو کر بھی اس حرکت سے باز نہیں آتے, پھر بھی پیشاب وغیرہ کے لیے کشتی ہی میں جاتے ہیں. یہ کیفیت تھی, تمام دارو دوائیں استعمال کی, کوئی افاقہ نہیں ہو رہا, بیماری بڑھتی جا رہی ہے, مرض بڑھتا گیا, جو جو دوا کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے, جسم کو چھیلتے ہیں, زخمی ہو چکے ہیں, اس حالت میں بھی وہاں جا رہے ہیں. اب خدا کا مذاق شروع ہوا, اب خدا کا مذاق شروع ہوا. کیا ہوا کہ ایک ظالم پیشاب کر رہا تھا, ساتھ کھجلی بھی کر رہا تھا, کشتی میں گر گیا, تو وہاں تو غلاظت تھی نا, سارا جسم بھر گیا. ادھر ادھر دیکھا, بھاگا وہاں سے چپکے سے, جا کر غسل کیا, غسل کر کے باہر نکلا تو حیران ہو گیا. کیا دیکھا کہ جہاں جہاں گندگی لگی تھی وہاں وہاں سے بیماری غائب, وہاں وہاں سے بیماری غائب. بڑا پریشان ہے, کہتا ہے یار بات تو یہ عجیب ہے, اب میں بتاؤں کیسے لوگوں کو کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے. لوگوں نے جب دیکھا کہ ہر آدمی کھجلی کر رہا ہے, ہائے مارے گئے, ہائے مارے گئے, جسم زخمی ہے, اور یہ بڑے سکون کے ساتھ کھڑا ہے, کہنے لگے تجھے کھجلی, کہنے لگے میری کھجلی تو دور ہو گئی ہے. اچھا بتلاؤ کہاں سے ہوئی؟ کہتا ہے یہ نہیں بتلا سکتا. انہوں نے کہا یار اتنا بخیل مت بنو, بتاؤ ہمیں بھی یہ علاج کہاں ہے, یہ کہاں سے مرم لیا, دوائی دیا. کہتا نہیں بتا سکتا, میں نہیں بتا سکتا. انہوں نے کہا بتاؤ, یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. کہتا دو چار آدمیوں کو بتاؤں گا, لیکن شرط اس پر کہ وہ آگے نہ بتائیں. ہر آدمی آگے بڑھا, مینو دے چاچا, مینو دے چاچا, مینو دے, مینو دس کے کیا ہے بات ہے. انہوں نے کہا ایک طرف لے گیا, اس نے کہا دوائی کشتی میں پڑی ہے, دوائی کشتی میں پڑی ہے. کیا اس نے کہا بس بات یہ, جاؤ تو صحیح. پاگل کسی جگہ کا, یہ ہو سکتا ہے؟ پاگل ہے, نوح علیہ السلام کے سامنے ہمیں شرمندہ کرتا ہے, مسلمان کیا کہیں گے, ہم اپنی گندگی میں خود ڈبکیاں لگائے. اب پاگل دفاع ہو جاؤ, تم نے یہ کیا بات کی ہے, بکواس کرتے ہو. اس نے کہا مرضی تمہاری ہے. وہ تو چلا گیا. اب اس نے چپکے سے کہا یار ازمانے میں کیا حرج ہے, ازمائش شرط ہے, تجربہ تو کر دیکھیں. خاموشی سے وہ جن کو بتایا گیا تھا گئے, اٹھا کر تھوڑی سی لگائی تو بیماری غائب, اور لگائی بیماری غائب. جو جو غلاظت لگاتے جاتے ہیں بیماری غائب ہو جاتی ہے. اب یہ بھی ڈر کے مارے دوسروں کو نہیں بتاتے. لوگوں نے کہا یار کیوں بخیل بنے ہو, ہمیں بھی بتا دو نا. اور دو چار کو بتائی, تھوڑی دیر کے بعد پوری بستی اور شہر میں خبر معلوم ہو گئی. اب تو جناب وفد کے وفد بھاگے جا رہے ہیں, جا رہے ہیں مرادے پانے کے لیے, جا رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں دیکھ میرے پیغمبر میرا مذاق شروع ہو رہا ہے, کشتی صاف, مرم غیب, دوائی ختم. کہنے لگے آپ کیا کریں, لاؤ پانی کشتی کو دھو, اس کا دھون بھی استعمال کرو تو اس سے بھی بیماری ختم ہو رہی ہے. اللہ نے فرمایا دیکھ میرے نوح, میں نے تیری کشتی ایسے چمکا دی ہے جیسے شیشہ چمک جاتا ہے. پھر قرآن یہ بھی بیان کرتا ہے اللہ عذاب کیسے آئے گا. فرمایا دیکھنا عذاب اس طرح آئے گا کہ عذاب جب آئے گا تو تیرے گھر کے تنور سے پانی کا فوارہ ابل پڑے گا, لیکن اس کے آنے سے پہلے پہلے آپ ایک کام کریں, وسلو کی یادا کا فرمایا اس کے آنے سے پہلے پہلے یہ کام کریں, وسلو آپ اپنی کشتی کے اندر ہر چیز کا جوڑا جوڑا, 18 پارے میں ہے وہ آیت میرے اس وقت نہیں 18 پارے کے دوسرے رکوع میں ہے, کہ ہر چیز کا جوڑا جوڑا اس میں سوار کر لیجئے. قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، ہر چیز کا جوڑا جوڑا اس کشتی میں بٹھا لیجئے. کیا مطلب؟ یہ کشتی نہیں تھی، یہ تو ایک عجائب گھر تھا جس میں کبوتر جوڑا تھا، چڑیوں کے جوڑے تھے، پرندوں کے جوڑے تھے، درندوں کے جوڑے تھے، ہاتھی سے لے کر چونٹی تک ہر چیز کا جوڑا جوڑا بٹھا لیا گیا. فرمایا صاحب ایمان لوگوں کو بٹھا لو. اللہ کیوں؟ فرمایا میرے نبی بھول گئے ہو، آپ ہی نے تو دعا مانگی تھی کہ کافروں کی نشانی بھی باقی نہیں رہنی چاہیے. جب کافروں کا نام و نشان بھی میں نے ختم کرنا ہے تو عذاب ایسا آئے گا کہ پھر دنیا میں وہی رہے گا جو تجھ پر ایمان لایا ہے، اور آج کے بعد انسانیت کا سلسلہ دوبارہ تجھ سے شروع ہوگا، اور زمین پر جنم لینے والے پرندوں کا، درندوں کا، چرندوں کا سلسلہ بھی آج کے بعد نئے سے شروع ہوگا. حضرت نوح علیہ السلام نے نیچے والی کشتی کے تین پوشن بنائے تھے، درمیان والی کا، نیچے والے پوشن میں ہاتھی ہیں، شیر ہیں، چیتے ہیں، بھیڑی ہیں، کتے ہیں، ہر چیز ہے، اور درمیان والے پوشن میں انسان ہے، اوپر والے پوشن میں پرندے ہیں، ہواؤں میں پرواز کرنے والے جانور ہیں. اب کشتی میں جب سب بیٹھ گئے تو ایک آدمی نے آ کر خبر دی، حضرت آپ کے گھر سے تنور کے پانی، آپ کے گھر کے تنور سے پانی ابل پڑا ہے. پانی ابلنے کی دیر تھی، آسمان سے پانی برسنا شروع ہوا، قرآن بیان کرتا ہے. پھر پانی چلنا شروع ہو گیا. نوح علیہ السلام آوازیں دے دے کر ساتھیوں کو بلا رہے ہیں، آؤ میرے ساتھیوں کشتی میں سوار ہو جاؤ. قرآن بیان کرتا ہے کہ نوح علیہ السلام کا ایک منظر، قرآن اس کی منظر کشی کرتا ہے کہ پیغمبر نے دیکھا لوگ دوڑ دوڑ کر صاحب ایمان کشتی میں سوار ہو رہے ہیں، لیکن نبوت کا بیٹا ایک طرف سے اعراض کر کے چلا جا رہا ہے. نبوت نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو کہا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع کافرین، بیٹے تم بھی میری کشتی میں سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھی مت بنو. تو بیٹے نے جو جواب دیا قرآن وہ بھی بیان کرتا ہے، اس نے کہا ابا جان آپ کی کشتی کی ضرورت نہیں ہے، صحابی راجب علی یاسبنی من الماء، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا پانی سے مجھے. یہ تیرا بیٹا نہیں ہے. قرآن نے اصول بیان کر دیا کہ باپ ولی ہے، نبی ہے، بیٹے کے عمل غیر صالح ہیں، باپ کے طریقے پر نہیں ہے. تم لاکھ کہو گدی نشین ہے، تم لاکھ کہو پیر کا بیٹا ہے، صاحب زادہ ہے، پیر زادہ ہے، اگر عمل غیر صالح ہیں نبی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ولی سے کوئی تعلق نہیں ہے. عمل پہ جن عمل اور عقیدے پہ دار و مدار ہے. یہ کون ہے؟ فارس کے علاقے کا رہنے والا بوڑھا ہے، بکتا بکاتا مکہ میں آ گیا، در نبوت پہ حاضر ہوا، ایمان کی دولت سے سرفراز ہو گیا، اللہ کے نبی نے خرید کر آزاد کر دیا. اور پھر کیا کہا؟ فرمایا دیکھو اس شخص کو، یہ فارس سے آنے والا ہے، السلمان من اہل بیتی، یہ فارس سے آنے والا سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے، میرے اہل بیت میں سے ہے. وہ حبشے کا کالے رنگ کا بلال جو غلام تھا، جو انگاروں پہ جلا کرتا تھا، جو اپنے سینے پہ وزنی چٹان کو برداشت کیا کرتا تھا، وہ آ رہا ہے. ہاشمی خاندان کا چشم و چراغ اور 22 لاکھ کا مربع میل کا حکمران خیزنا عمر. کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ نسبتیں کوئی چیز نہیں رکھتی، یہ نسبت کا کوئی حیثیت نہیں ہے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا صاحب زیادہ ہے. کیوں؟ عمل پہ آزماؤ، عمل باپ جیسے ہیں تو ساتھ باپ کے ہوگا، عمل غیروں جیسے ہیں تو ساتھ غیروں کے ہوگا. اصول ہے، اور ہم اسی پر پھنسے ہوئے ہیں. جی نہیں، پیراں دی اولاد ہے، پیراں دی اولاد ہے، گدی نشین نے، گدی نشین نہیں، گدی نشین ہے. کتے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، منہ سے دبا کے جناب اوپر اٹھا رکھی ہیں داڑھی مونچھ، اب تو چٹ ہو رہی ہیں. کیا ہے جی؟ ماشاءاللہ جی، ساتھ بڑے پہنچے سرکار، انہوں نے باپ دادے بڑے، باپ دادوں کی قدر کرتے ہیں، مگر انہیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ فیصلہ قرآن کا یہی ہے. اللہ اسے بھی بیان کرتا ہے، نوح علیہ السلام، پھر سلسلہ انسانیت. نوح علیہ السلام کی کشتی کہاں گئی؟ ساری دنیا تلاش کر رہی ہے کشتی کہاں گئی. آج تک مورخین نے، محققین نے، تاریخ دانوں نے، جغرافیہ دانوں نے کشتی کو تلاش کرنے کی کوشش کی. قرآن کہتا ہے کیوں تلاش کرتے ہو؟ میں تمہیں بتلاتا ہوں کشتی کہاں ہے. فرمایا واستوت علی الجودی، جا جودی پہاڑوں کو تلاش کرو، تمہیں کشتی آج بھی پہاڑوں پہ کھڑی نظر آ جائے گی. آج اس کشتی کو پہاڑوں پر کھڑے ہوئے 6500 سال کا عرصہ گزر گیا ہے. 1500 سال پہلے قرآن نے کہا تھا، اور آج سے چند سال پہلے سیاحوں نے ہیلی کاپٹروں اور جہازوں پر بیٹھ کر جو ملک ترک کے ملک کا کردستان کا علاقہ ہے، کردستان اور ترک کی سرحدوں کے پاس جو فلک پوش پہاڑ ہیں جن پر ہر وقت بارش برستی رہتی ہے اور برف باری ہوتی رہتی ہے، آج بھی برف کے اندر گھری ہوئی وہ کشتی نوح علیہ السلام کی وہاں موجود ہے، بتلا رہی ہے کہ خدا کی عظمتوں کا اقرار کرو. خدا جب عذاب دیتا ہے تو کیسا ہوتا ہے اور نجات دیتا ہے تو کیسے نجات دیتا ہے. نوح علیہ السلام کے واقعے کے بعد قرآن اگلے حالات کو بیان کرتا ہے, وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. ایک اور ہم نے قوم پیدا کی, ایسی قوم ہم نے پیدا کی, اتنے زور آور, اتنے طاقتور بر لوگ تھے, اتنے ڈول ڈیل ڈول کے اعتبار سے اتنے طاقتور لوگ تھے, لم یخلق مثلھا فی البلاد. خود خدا کہتا ہے کہ میں نے ایسی زور آور مخلوق کبھی پیدا نہیں کی. یہ زور آور مخلوق جو پیدا ہوئی, اس کی طرف اللہ نے اپنا پیغمبر بھیجا, کس کو؟ ہود علیہ السلام کو. انہوں نے ڈرایا, ہو زور آور قوم کے لوگوں, او بہت طاقت اور قوت کے گھمنڈ میں ناز کرنے والے لوگوں, اپنے خدا کی عبادت کرو, خدا کو خدا کی نعمتوں پر شکر ادا کرو اور خدا کی نعمتوں کا انکار مت کرو. قوم نے کہا, ہم نہیں مانتے تیرے خدا کو, تو اور تیرا خدا جاؤ, ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری عبادت کی. ہمارے اندر طاقت ہے, قوت ہے, ہم پہاڑوں میں گھر بنا رہے ہیں, ہمیں کس کا ڈر ہے, جاؤ اپنے خدا سے کہو عذاب لائے. تو پیغمبر وقت نے کہا, اے اللہ, انہیں اپنی قوت و گھمنڈ پہ ناز ہے, انہیں اپنی طاقت پر اور اپنی جماعت پہ ناز ہے, تو انہیں عذاب دے. فرمایا, ہم نے ان پر عذاب مسلط کیا. اس نبی نے یہ نہیں کہا تھا کہ ان کی نشانیاں نہ چھوڑنا, بلکہ کہا ان کی طاقت کا گھمنڈ نکال دے. تو فرمایا, ہم نے ہوا کا عذاب بھیجا, اٹھا اٹھا کر ہوا نے آپس میں ٹکرا ٹکرا کر اس طرح مار دیے کہ صبح کے وقت ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے تنے کاٹ کے رکھ دیے گئے. نکال نکال کر, اس کا ذکر بھی قرآن بیان کرتا ہے, یہ قوم چلی گئی, اس کے جگہ پر ایک اور قوم آئی, یہ قوم سمود ہے. اس قوم کے مقابلے قوم کو دعوت دینے کے لیے اللہ نے صالح علیہ السلام کو بھیجا ہے. صالح علیہ السلام نے آ کر پھر دعوت حق دی ہے. قوم نے کہا, او صالح, تو تو ہمارے اندر بہت ہی محترم تھا, تو تو ہونہار بچہ تھا, تیری لیاقت, حسن و جمال اور فہمی سمجھ کو ہم سب تسلیم کرتے ہیں, یہ تو کیا ہمیں دعوت دے رہا ہے؟ تو فرمایا, میری قوم کے لوگوں, خدا کی طرف آ جاؤ اور یہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر خدا کا شکر ادا کرو. وتنہتون الجبال بیوتا فارہین. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ٹیکنیکلی طور پر اتنی مہارت دی تھی کہ آسانی کے ساتھ پہاڑ کو تراش کر محل میں تبدیل کر دیا کرتے تھے. آپ میں سے شاید کوئی آدمی ہو جس نے مدینہ منورہ سے اردن کی طرف جائیں تو 350 میل کے فاصلے پر اردن سے قریباً 30 میل پہلے مدائن صالح آتے ہیں. میں نے دیکھے مدائن صالح, حضرت صالح علیہ السلام کے شہر. آپ جائیں مدائن صالح میں, آج بھی صدیاں گزر چکی ہیں اس واقعہ کو, پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں, آپ دیکھیں گے پہاڑ ہیں, قریب جائیں گے تو حیرت زدہ رہ جائیں گے. وہ پہاڑ نہیں ہے, پہاڑوں کو تراش دیا گیا ہے. ایسے لگتا ہے جیسے اینٹوں کے ساتھ, گارے کے ساتھ آج کے دور میں کسی نے ہزاروں فٹ بلند کلوں کی فصیلیں بنا دی. پھر اس کے اندر داخل ہو جائیں, انسان پر آج بھی ہیبت طاری ہوتی ہے. کیا نظر آئے گا؟ ایک پہاڑ ہے جو حقیقت میں تو پہاڑ تھا لیکن ایسا نظر آ رہا ہے کہ ایک بادشاہ کھڑا ہوا خطاب کر رہا ہے, اس کے سامنے ہزاروں کی تعداد میں درباری بیٹھے ہوئے ہیں. دوسرے پہاڑ کو دیکھو تو نظر آتا ہے ایک ہاتھی کھڑا ہوا ہے, اس کے اوپر بادشاہ سوار ہے. اس پہاڑ کو دیکھو تو ایسا لگتا ہے پورا پہاڑ شیر کی شکل میں ہے. اگرچہ اسلام کے دور میں شکلیں مسخ کر دی گئی ہیں لیکن وہ پھر بھی اس طرح اپنی ہیبت اور کیفیت کو دکھا رہی ہیں. ایک وہاں ہے, اس محل کا نام ہے محل الفرید, موتی جیسا محل. اللہ کے پیغمبر نے کہا, اگر خدا کی عبادت کرو گے اللہ تمہیں جنت دے گا. انہوں نے کہا, جنت کیسی ہوگی؟ جواب دیا گیا کہ ایک ایک موتی کا ایک ایک محل ہوگا. انہوں نے کہا, ہمیں اس محل کی ضرورت نہیں ہے, ہم پورے پہاڑ کو موتی کی طرح تراش کر اس کا محل بنا دیں گے. آج بھی وہ کھنڈرات موجود ہیں. اللہ کے نبی نے سمجھایا, وہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے. تو اللہ کے پیغمبر نے کہا, کیسے مانو گے؟ کہنے لگے, ایک شرط ہے. شرط یہ ہے, ہم نے پہاڑوں کو تراشا ہے, پہاڑوں کو ہم نے محلات کی شکل دی ہے, لیکن یہ چٹان ایسی ہے, ہم نے اس کے ساتھ جتنا سر مارا ہے اپنا سر تو پھوڑا ہے, یہ چٹان ہم سے ٹوٹی نہیں ہے, بڑی سخت چٹان ہے یہ, لہذا اگر یہ چٹان خود بخود ٹوٹے, اس میں سے ایک نکلے, اس میں سے ایک اونٹنی نکلے, اونٹنی نکل کر بچہ جنے, پھر اونٹنی کا دودھ ہم سب پیئے, تب ہم تیری نبوت کو مان لیں گے. اللہ کے نبی نے دعا کی, پر چٹان حرکت میں آئی, پھٹ گئی, اونٹنی نکل آئی, بچہ جنا, دودھ اتنا دیتی تھی کہ پوری قوم پیتی تھی. فرمایا, ناقت اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اب ایمان لے آؤ. کہنے لگے یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، نہ ایمان لائے. فرمایا میری قوم نہیں ایمان لاتے تو چلو نہ لاؤ، مگر خدا کی اونٹنی کی بے حرمتی نہ کرنا. شیطان نے ان کو ورگلایا، یہاں تک تو انہوں نے کہا ہم اونٹنی کا دودھ پیئے روزانہ، ہم اللہ کی اونٹنی کا، جس خدا کو ہم مانتے نہیں ہیں، ہم اس کی اونٹنی کا بھی دودھ نہیں پیئیں گے، ہم تو اپنی اونٹنیوں کا دودھ پیئیں گے، لہذا ہم اپنے جانور پالیں گے. اس بات پہ جھگڑا کھڑا ہو گیا. یہ اونٹنی اگر ساری قوم کو دودھ پلاتی تھی تو ایک کام اور بھی کرتی تھی، ایک دن ساری قوم کے جانوروں کے برابر اکیلی پانی بھی پیتی تھی. ایک اللہ کے نبی نے باریاں مقرر کر دی، بھئی ایک دن چشمے کا پانی تمہارے جانور پیا کریں گے، ایک دن چشمے کا پانی اکیلی اونٹنی پیا کرے گی. جس دن اونٹنی پانی پیے اس دن تم سب لوگ مل کر اونٹنی کا دودھ پیو. کہنے لگے جس خدا کو ہم نہیں مانتے ہم اس کی اونٹنی کا دودھ بھی نہیں پیتے، ہمیں نہیں چاہیے تمہاری اونٹنی. بے حرمتی پہ اتر آئے. قرآن کہتا ہے کہ ناقت اللہ سکیا فکذبوها فعقروها، تیار ہو گئے، اونٹنی کے معجزے کو جھٹلایا، حضرت سارے علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا، اونٹنی کو قتل کر دیا. اونٹنی کا قتل کرنا تھا کہ سارے علیہ السلام نے فرمایا پھر 3 دن رہ گئے ہیں، اب 3 دن کے اندر اندر تم پر عذاب ٹوٹے گا. پہلا دن آیا چہرے زرد ہو گئے، دوسرا دن آیا چہرے سرخ ہو گئے، تیسرا دن آیا چہرے سیاہ ہو گئے. قوم اتنی سرکش تھی کہ تیسرے دن سیاہ چہروں کے ساتھ بھی گھروں سے باہر نکل کر آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی، ہم دیکھتے ہیں عذاب کس طرف سے آتا ہے. ابھی دیکھ ہی رہے تھے کہ آسمان سے شولوں کی بارش شروع ہوئی، ایسی چیخ آئی، قرآن کہتا ہے اس طرح اونچے منہ پڑے ہوئے تھے جیسے بڑی بڑی چٹانیں گر کر زمین کے اوپر نظر آ رہی. قرآن اسے بھی بیان کرتا ہے. پھر قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا، قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا، قوم شعیب کے ساتھ کیا ہوا، قرآن اسے بیان کرتا چلا جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کون تھے، پیدا کیسے ہوئے ہیں، قوم سے سوالات کیا کیے ہیں، جوان ہوئے ہیں، میلے میں کیسے گئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو کیسے توڑا ہے، نمرود کے مقابلے میں کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے مناظرہ کیسے کیا، نمرود کو لاجواب کیسے کیا، ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کیسے کی، اللہ نے بڑھاپے میں اولاد کیسے دی، اپنی اولاد کو وادی غیر عزیز ذرا میں کیسے لے گئے، وہاں ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کو کیسے چھوڑ آئے، کس طرح اسماعیل علیہ السلام کا رونا تھا، کس طرح حاجرہ کے چکر لگانے تھے، کس طرح زمزم کا پھوٹنا تھا، وہ صفا والمروہ من شعائر اللہ، خدا کے شعار کیسے بنی ہے، وہ 7 چکر پورے کیسے ہوئے ہیں. پھر ایک وقت آیا ہے اللہ کے نبی نے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھی ہے، باپ ذبح کرنا چاہتا ہے، خدا بچانا چاہتا ہے، پھر باپ بیٹا مل کر بیت اللہ کو تعمیر کرتے ہیں، قرآن اسے بھی بیان کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے ہیں، نام اسحاق ہے، ابراہیم بھی نبی ہے، اسحاق بھی نبی ہے، اسحاق کے بیٹے ہیں، نام یعقوب ہے، اسحاق بھی نبی ہے، یعقوب بھی نبی ہے، یعقوب کے 11 بیٹے ہیں، 12واں بیٹا پیدا ہوا نام یوسف ہے، یعقوب بھی نبی ہے، یوسف بھی نبی ہے، لیکن تھا بچپنے میں، کہا ابا جان میں نے رات دیکھا ہے، آد آشرا کو کبوں وہ سب سبر کمر رائی تو ہم لی ساجدین، میں نے 11 ستاروں کو دیکھا، چاند سورج کو دیکھا، کیا دیکھ رہا ہوں، ستارے اور چاند سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں. کتاب ایک ہے، عنوان کائنات ساری بیان ہو رہی ہے، ساری کائنات کو بیان کیا جا رہا ہے. باپ نے کہا میرے بیٹے لا تسرو یا کرا اخواتی کا، اپنے اس خواب کو لوگوں کے سامنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، بھائیوں کو نہ بتلانا مجھے خواب آیا ہے. بات بھائیوں تک پہنچ گئی، کہنے لگے اچھا ہم پہ حکومت کے خواب دیکھتا ہے، نمٹ لیتے ہیں اس سے، یہاں تک کہ بھائی اٹھا کر لے گئے، مارا، تنگ کیا، یہاں تک کہ اٹھا کر یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، کنویں میں ڈال کر بھائی چلے آئے، اور جسے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا خدا نے تخت پہ بٹھا دیا. قرآن اسے بھی بیان کرتا ہے. یوسف علیہ السلام نکلے کیسے، بکے کیسے، وہ جس کے گھر میں گئے اس نے کیا کیا، وہ خاتون یوسف کے حسن پہ فدا کیسے ہو گئی، اس نے کیسے یوسف پہ جال ڈالنا چاہا، یوسف کے لیے دروازے بند کیسے کیے، خدا نے دروازے کھول کیسے دیے. جب عزیز مصر کے سامنے پہنچے تو عورت نے کیا کہا، یوسف نے کیا کہا، صفائی دینے والے بچے نے کیا کہا، یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں جب باتیں مشہور ہوئیں تو زلیخا کو جاننے والی عورتوں نے کیا کہا، فقط تانا ایدیا ہننا، ہاتھ کیسے کاٹ بیسی، اور پھر زلیخا نے کہا وَلَئِلَّمْ أَفْعَتَفَلْ مَا عَمْرُهُ لَإِسْجَنُنَّ وَلَأَكُونَنَّ مِنَ السَّاغِينَ، اگر اس نے میری بات نہ مانی میں قید کروا دوں گی. جب زلیخا نے کہا میں قید کروا دوں گی، اللہ کے نبی نے کہا رب السجن احب الی مما یدعونی الی، اللہ جس کی طرف یہ بلا رہی ہے اس سے تو میرے لیے بہتر ہے کہ میں قید ہو جاؤں، خدایا مجھے قید کروا دے مگر اس سے آزاد رکھنا. قرآن یہ بھی بیان کرتا ہے یوسف علیہ السلام قید میں چلے گئے، ساتھی ان کے ساتھ تھے، جو یوسف کے ساتھی تھے وہ کیسے تھے، یوسف نے دعوت کیا دی، انہوں نے خواب کیا دیکھا، پھر یوسف نے تعبیر کیا دی، وہ تعبیر کے مطابق عمل کیسے ہوا، یوسف علیہ السلام جیل میں ہے، ایک ساتھی رہا ہو گیا، ایک سوری پہ چڑھ گیا ہے، رہا ہونے والا رہا ہو گیا، بادشاہ وقت کو خواب آتا ہے، اس نے وزیروں کے سامنے خواب کو پیش کیا ہے کہ یہ میرا خواب ہے، وزیروں با تدبیروں نے آگے سے کیا جواب دیا، قرآن یہ بھی بیان کرتا ہے، لیکن جب بادشاہ کو مطمئن نہ کر سکے تو ساقی بادشاہ نے جو بادشاہ کو شراب پلاتا تھا، اس نے جب دیکھا کہ بڑے بڑے دعویٰ کرنے والے خاموش ہو گئے، باتیں بنانے والے اب خاموش ہو چکے ہیں، اس نے کہا بادشاہ سلامت خوابوں کی تعبیر یہ نہیں بتا سکتے، اور خوابوں کی تعبیر بتانے والا تو جیل میں ہے، خواب کی تعبیر پوچھنا ہے تو مجھے بھیج، اس نے کہا جاؤ جا کر پوچھو، جا کر کہا یوسف ایھا الصدیق افتنا، او یوسف میرے یار مجھے خواب کی تعبیر بتلا، آگے سے یوسف کا صبر دیکھو، یہ نہیں کہا اس ظالم اتنے سال سے چلا گیا واپس مڑ کے دیکھا بھی نہیں ہے، میں نے تجھے کہا تھا کہ میرا ذکر بادشاہ کے سامنے کرنا، تو نے آج تک بات نہیں کی، اب آ گیا ہے، فرمایا آؤ لاؤ خواب، خواب کیا ہے کہ سات گائیں موٹی ہیں سات پتلی ہیں، اور دبلی پتلی گائے موٹی گائے کھا گئی ہے، سات سٹے گندم کے ہیں جو ہرے بھرے ہیں، چٹے گندم کے ہیں جو خشک ہیں اور سوکھے ہوئے ہیں، فرمایا آؤ میں خواب کی تعبیر بتلاتا ہوں، سات سال آنے والے ہیں، بارشیں ہوں گی، سبزی ہوگی، شادابی ہوگی، غلہ خوب اگے گا، سات سال آئیں گے قحط ہوگا، ویرانی ہوگی، کھانے کی کوئی چیز نہیں ہوگی، پھر اس کے بعد ایک اور سال آئے گا، اور پھر ساتھ یہ بھی کہا بادشاہ سے کہہ دو کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ جو سات سال قحط کے آنے والے ہیں ان میں وہ اپنے قحط آسانی سے بچ جائے، محفوظ ہو جائے، اس کا طریقہ بھی میں بتلاتا ہوں، جب بادشاہ کو خواب کی تعبیر ملی، اس نے کہا میرے پاس لے کر آؤ یوسف کو، یوسف کو لاؤ، جیل کے دروازے کھولو کہ میں چاہتا ہوں میرے پاس آئے، اور لوگوں نے جسے جیل میں ڈالا تھا، باب اس کی آزادی کا وقت آیا، پروانہ لے کر، روبکار لے کر آدمی آتا، یوسف تمہاری آزادی کا پیغام آیا ہے، اٹھا دوڑ کر جیل سے باہر نکل جاؤ، کہا نہ میں جیل سے باہر نہیں جاتا، قرآن یہ بھی بیان کرتا ہے یوسف علیہ السلام نے جیل سے باہر آنے سے انکار کر دیا، کیوں؟ فرمایا میں اس وقت تک باہر نہیں جاتا جب تک یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ مجھ پہ جو الزام لگایا تھا وہ صحیح تھا یا غلط تھا، لاؤ زلیخہ کو، وہ بول کر کہے کہ بات کیا تھی، آئی زلیخہ، آ کر اس نے تسلیم کیا، اس نے کہا میری غلطی تھی، میں نے یہ سارا کا سارا پروپوگنڈا کیا، میں نے یہ سب کچھ کیا ہے، یوسف علیہ السلام بے گناہ ہے، یوسف کا کوئی قصور نہیں ہے، بادشاہ کے پاس چلے جاتے ہیں، آئے سات سال یوسف علیہ السلام نے خوب پیداوار کی، وزیر پیداوار بن گئے، جتنے بھی زمین سے غلہ اٹھتا ہے اس کو سٹوں میں محفوظ کر کے سٹور کرتے جا رہے ہیں، ذخیرہ کرتے جا رہے ہیں، آج کا دور ہے کتنا ذخیرہ کر لیتے ہیں، چھ مہینے نہیں چلتا ترقی یافتہ دور میں، یوسف علیہ السلام نے اور سینکڑوں ہزاروں سال پہلے اتنا بڑا سٹاک جمع کیا گندم کا کہ سات سال کی گندم محفوظ کر لی، اگلے سات سال تک وہ گندم تقسیم کی مگر ایک دانہ بھی خراب نہ ہوا، ایک دانہ بھی خراب نہیں ہوا، سٹاک ہو گیا، آگے وہ سات سال جن کا انتظار تھا قحط سالی کے، قریب قریب کے لوگ آ رہے ہیں، یوسف علیہ السلام گندم دے رہے ہیں، آ رہے ہیں باہر دوسرے ملکوں کے لوگ، یوسف گندم دے رہے ہیں، ایک دن قاصد آیا، کہا کا ایک قافلہ آیا ہے دور سے، ملک شام سے آیا ہے، کس شہر سے آیا ہے، فرمایا کنان سے آیا ہے، کنان کا نام سنا تو یوسف کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، فرمایا کنان تو وہ ہے اور جس کی گلیوں میں یوسف کھیلتا رہا ہے، کنان تو وہ ہے جہاں یوسف کا ابو آج بھی حیران و پریشان ہے، ذرا کنان والوں کو لے کر تو آؤ، جب کنان والے یوسف کے سامنے سے گزر رہے تھے، حکم یہ تھا کہ بتانا نہیں کہ تو کون ہے یہ کون ہے، مگر پہچان جاؤ، آج یوسف کے سامنے کنان سے وہ قافلہ آیا تھا، سر جھکا کر وہی لوگ گزر رہے تھے جنہوں نے کبھی یوسف کو اٹھا کر کنویں میں پھینکا تھا، یوسف علیہ السلام نے پوچھا کون ہو، کس کی اولاد ہو، جی ہم کنان سے آئے ہیں، یعقوب کے بیٹے ہیں اللہ کے نبی کے، اچھا کتنے بیٹے ہو، جی ہم 11 بیٹے ہیں، کوئی اور بھی ہے، جی ہمارا ایک 12واں بھائی بھی ہے، ہم 10 ہیں، ایک 11واں بھائی بھی ہے، 12 میں یوسف علیہ السلام تھے، وہ بھائی کہاں، کہتے ابا جان کے پاس ہوتا ہے، اچھا آئندہ اپنے بھائی کو لے کر بھی آنا، قرآن یہ بھی بیان کرتا ہے، چلے گئے غلہ لے کر باپ کے پاس آئے، ابا جان بڑا کریم النفس انسان ہے، بہت سخی ہے، بڑا عظیم انسان ہے، ہمارے ساتھ بڑے اخلاق سے پیش آیا ہے، بڑے پیار سے پیش آیا ہے، اس نے ہمارا غلہ بھی دیا ہے، بھائی کا غلہ بھی دیا ہے، اور ساتھ کہا یہ ہے آئندہ بھائی کو لے کر ساتھ آنا، آئندہ ہم بنیامین کو لے کر جائیں گے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اچھا میں بنیامین کے بارے میں تم پر ویسے اعتبار کر لوں جیسے یوسف کے بارے میں کیا تھا، اس سے پہلے یوسف کے بارے میں دھوکہ نہیں کھا چکا، جاؤ بنیامین کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، کہنے لگے ابا جان، پھر اس نے کہا ہے میرے پاس نہیں آنا، یہ باتیں ہو رہی تھی، گھر کا ایک بچہ بھاگتا آیا، اس نے کہا دادا جان، دادا جان، چاچا جان، تایا جان، ابو جان، نئی بات ہو گئی، کیا ہوا؟ اس نے کہا ہم نے سامان کھولا ہے، غلہ گرنے لگا، جب غلے کا ڈھیر لگا، ایک بوری کو ہم نے کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ غلہ بھی گر رہا تھا، اس میں سے چونے اور چاندی کے درہم و دینار بھی گر رہے تھے، اس میں سے وہ برتن بھی گر رہے تھے، اور جو پیسے ہم نے بھیجے تھے غلہ بھی آ گیا ہے، دولت بھی آ گئی ہے۔ جب یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ اتنا کریم انسان ہے کہ جس نے غلہ بھی دے دیا ہے، دولت بھی واپس کر دی ہے، کہا ہاں بیٹے کو ساتھ بھیجتا ہوں، مگر قسم اٹھاؤ گے اس بیٹے کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے، اس کا خیال رکھو گے۔ قرآن سے بھی بیان کرتا ہے بنیامین چلے گئے ہیں، یوسف سے ملاقات ہو گئی ہے، کہا میں واپس جانا نہیں چاہتا ہوں، یوسف علیہ السلام نے کیا انداز اختیار کیا۔ قرآن سے بھی بیان کرتے ہیں کہ بنیامین کے سامان سے وقت عزیز مصر کا کاسا، وہ پانی پینے کا پیالہ برآمد ہو گیا، کہا عزیز مصر نے کہ فیصلہ یہ ہے، تمہاری شریعت کے مطابق چور کو غلام بنا لیا جاتا ہے، اب بنیامین نے چوری کی ہے، میرا غلام ہے، جاؤ۔ بھائی پریشان ہو گئے، کہنے لگے ہم نبی کی اولاد ہیں، پہلے باپ کو ہم نے یوسف کو باپ سے جدا کیا تھا، باپ روتے روتے نبینا ہو گیا ہے، آج یوسف سے اگر باپ سے بنیامین کو بھی دور کر دیا گیا تو نامعلوم باپ کے اوپر کیا گزرے گی، خدا کا نام مانو، ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لو، اسے غلام بنا لو، نوکر بنا لو، بنیامین کو چھوڑ دو۔ یوسف نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، ابھی بھائی نہیں جانتے تھے، جاؤ واپس چلے جاؤ۔ آگے واپس آ کر کہنے لگے انب نہ کسرت، او ابا جان، تیرے بیٹے نے چوری کر لی ہے، ہم کیا کریں، چوری کے جرم میں غلام بنا لیا گیا ہے۔ کہا تم جھوٹ بولتے ہو، بات کوئی اور ہوگی۔ کہا بات یہی ہے، ہم پر اعتبار نہیں ہے تو بستی والوں سے پوچھ لو۔ یوسف علیہ السلام جب بستی والوں کے بارے میں انہوں نے کہا، بستی والوں نے کہا ہاں ہم یعقوب، ہم نے دیکھا ہے کہ تیرے بیٹے کے سامان سے بادشاہ مصر کا، عزیز مصر کا پیالہ برآمد ہوا ہے، تو باپ پر حزن و ملال کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ کہا اشکو بسی و حزن اللہ، ہائے میرا غم، ہائے میرا دکھ، اور پہلے یوسف گیا، اب بنیامین چلا گیا ہے، کہاں سے ڈھاؤں یوسف کو؟ او جاؤ بیٹو، خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو، جاؤ جا کر یوسف کو بھی تلاش کرو، میرے بیٹے بنیامین کو بھی لے کر آؤ۔ کہا ابا جان کیا باتیں کرتے ہو، 40 سال گزر گئے ہیں، ابھی یوسف کی یاد نہیں بھولی ہے۔ فرمایا جاؤ، خدا کو راستہ نکالے گا۔ آئے واپس بادشاہ کے پاس، سامنے سر جھکا کر کھڑے ہوئے ہیں، اور بادشاہ تو کریم ہے، تو کریم النفس انسان ہے، تو نیک انسان ہے، اور تو شریف انسان ہے، تیرے احسان ساری دنیا پر ہے، ہم دیکھ رہے ہیں تیرا احسان بارش کی طرح برس رہا ہے، تو اتنا کرم کرنے والا ہے، ایک کرم ہم پہ کر دے۔ اور ہم سے تو یوسف کا جواب دیا نہیں جا رہا، ہم کیا بتلائیں باپ کو، کس طرح باپ کو منائیں کہ اپنے بیٹے کے بارے میں صبر کر، اس ہمارے بھائی کو چھوڑ دے۔ جب وہ اس طرح رو رہے تھے تو جواب میں یوسف نے کہا یہ بتلاؤ کہ تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، جب یہ رو رہے تھے تو وہ بادشاہ مصر اچانک ان سے کہتا ہے، اور رو رہے ہو بنیامین کے بارے میں؟ جی بنیامین کے بارے میں رو رہے ہو، فرمایا بنیامین کی بات بعد میں کریں گے، یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ پریشان ہو گئے، ہم تو ایک چوری کی بات کرتے تھے، یہ دوسری چوری کی بات کہاں سے نکل آئی؟ پھر جو پریشان ہوئے، غور سے دیکھا عزیز مصر کے چہرے کو، کہنے لگے انک لانت یوسف، اگر ہم غلطی پر نہیں ہیں اور مصر کی حکومت کی کرسی پہ بیٹھنے والے، ہمارا دل کہہ رہا ہے یوسف تو ہی ہے، یوسف تو ہی ہے۔ فرمایا انا یوسف وہذا اخی، الحمدللہ میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے، لا تسریب علیکم اليوم، شرمندہ مت ہو، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ کہا یوسف خدا کا شکر ہے، ہم نے کنویں میں ڈالا، اللہ نے عرش پہ بٹھا دیا، اللہ نے تخت پہ بٹھا دیا، یہ خدائی فیصلے ہوتے ہیں، خدا کے فیصلے کے سامنے دم کوئی نہیں مار سکتا۔ حکمران آنے وقت نے کہا جیل میں ڈالو، الیکشن لڑنے نہیں دیں گے، انہوں نے جیل میں ڈالا، خدا نے اسمبلی میں پہنچا دیا۔ کوئی کر سکتا ہے مقابلہ خدا کے فیصلوں کا؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ ابا جان کا حال کیا ہے؟ کہتے ہیں نبینے ہو گئے۔ فرمایا یہ پکڑو میری قمیص، جاؤ ابا جان کے چہرے پہ قمیص کو مس کرنا، ان کی بنائی لوٹ آئے گی، والد صاحب کو لے کر آ جاؤ۔ ادھر سے قمیص چلی ہے، ادھر سے کنان میں بیٹھے ہوئے بوڑھے کے آنسو تھم گئے، گھر سے باہر نکلے، کہا لوگوں اگر تم مجھے جھٹلاؤ اور مذاق نہ کرو، اور مجھے جھٹلاؤ گے نہیں تو میں تمہیں کہتا ہوں انی لا اجد ریح یوسف، انی لا اجد ریح، ایک بات کہوں، اپنی نہیں کہتا، شیخ سعدی کی کہتا ہوں، شاید میری بات کو تو کوئی آدمی کہہ کر یہ کہہ کر ٹال دے گا دیوبندی ہے نا جی، وابی ہے نا جی، شیخ سعدی کو وابی کہنا. شیخ سعدی کہتے ہیں یکے پرسید زاں گم کر دفرزند، اے پیر اے روشن گوہر پیر خیرت مند، زے مصرس بوئے پیراہن سمیدی، چرا در چاہے کنانش نہ دی دی. ایک شخص نے سوال کیا جناب یعقوب علیہ السلام سے، اے روشن گوہر پیرے خرد مند، او روشن سینے والے، او عقل مند بابا، ہمیں ایک بات کی ایک بات کا جواب دو، زے مصرش بوئے پیراہن شمیدی، او مصر سے قمیص چلا ہے ہزاروں میل دور سے، خوشبو آ رہی ہے، تین میل کے فاصلے پر یوسف کنویں میں تھا تو پتہ نہیں ہے، تو پتہ نہیں ہے. اس سوال کا جواب آپ دے دیں، اس لیے کہ کوئی اور مولوی دے گا تو لوگ فتویٰ لگا دیں گے. حضرت سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جناب یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا، بگفت حال ما برکے جہانس، دمے پیدا و دیگر دم نہانس، یکے بر تار میں آلہ رشینم، یکے بر پشت پائے خود نبینم. فرمایا اس کا جواب یہ ہے، ایک وقت ہوتا ہے جب خدا کی تجلی ہوتی ہے تو کیفیت یہ ہوتی ہے جیسے تاریک رات میں آسمان سے بجلی چمکے تو زمین پہ پڑی ہوئی سوئی نظر آ جاتی ہے، جب بجلی کی روشنی بند ہو جاتی ہے تو پتہ نہیں ہوتا کہ پاؤں کے نیچے کیا ہے. کبھی ہمارے سے مولا کی خبریں دے رہے ہوتے ہیں، کبھی ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے پاؤں کے نیچے. میں نہیں کہتا، شیخ سعدی نے کہا، اور کیوں نہ کہتے بھائی، بات ہی ایسی تھی انی لاجد ریحا یوسف، یوسف کی خوشبو آج تو آ رہی ہے، کل کیوں نہیں ہے؟ خدا کی خدا ہی جانتا ہے، عالم الغیب وہی ہے، وہ جتنا کسی کو عطا کرتا ہے وہ اتنا جانتا ہے. اور ہمارا عقیدہ ہے اللہ نے ہمارے پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا و ما فیہا کے، جب کائنات نہیں تھی تو پہلے کیا تھا، کائنات بنی تو کیسے بنی، کائنات ختم ہوگی تو کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، جنت میں کیا ہوگا، جہنم میں کیا ہوگا، عالم برزخ میں کیا ہوگا. اللہ نے آقا کو تمام کے تمام علوم سے آگاہ کیا ہے، لیکن جتنا چاہا ہے دیا ہے، جو نہیں چاہا نہیں دیا، جو نہیں چاہا نہیں دیا. ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، بیٹے یوسف علیہ السلام استقبال کر رہے ہیں ماں باپ کا، والدین آ گئے ہیں مصر میں، استقبال ہوا ہے. پھر حضرت یوسف علیہ السلام تخت پہ بیٹھے ہیں، جب آپ تخت پہ بیٹھے تو ماں باپ نے اور بھائیوں نے یوسف کے سامنے سجدہ کیا. پہلی شریعتوں میں سجدہ جائز تھا، سجدہ تعظیمی، ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے. سجدے میں پڑ گئے، جب ماں باپ اور بھائی سجدے میں پڑ گئے تو یوسف علیہ السلام پکار اٹھے، ابا جان ہذا تعویل رؤیا، یہ ہے میرے خواب کی تعبیر جو میں نے بچپن میں دیکھی تھی. رأیت احد عشر کوکبا، کہ میں نے کہا تھا 11 ستارے اور 4 سورج مجھے سجدہ کرتے ہیں. وہ جو 40 سال پہلے خواب دیکھا تھا آج وہ تعبیر بن کے سامنے آ رہا ہے. قرآن سے بھی بیان کرتا ہے یوسف علیہ السلام کی وجہ سے. پھر قوم بنی اسرائیل کو، اسرائیل نام ہے یعقوب علیہ السلام کا، بنی اسرائیل کا معنی اسرائیل کی اولاد، یعقوب علیہ السلام کی اولاد پھر مصر میں حاکم بن گئی، اقتدار کے اعلیٰ عہدے ان کے پاس چلے گئے. یہ ایک وقت تھا جب نبیوں کی اولاد راہ راست پہ قائم رہی، خدا نے مصر کی حکومت، جب ہدایت کا راستہ چھوڑ گئی اسی مصر میں فرعونی غالب آ گئے، اور فرعونیوں نے غالب آ کر قوم بنی اسرائیل سے تاج و تخت چھین لیا. فرعونی غالب آئے، قبطیوں کی حکومت بن گئی، قرآن اسے بھی بیان کرتا ہے. جب قبطیوں کی حکومت بن گئی، فرعونی غالب آ گئے، تو فرعونیوں نے نبیوں کی اولاد سے وہ کام لینا شروع کیا جو آج ہم بھنگیوں سے لیتے ہیں. نبیوں کی اولاد ہے، گندگی اٹھا رہی ہے، پخانے کے پیشاب کے ٹوکرے سروں پر اٹھا اٹھا کر فرعونیوں کی غلامی کر رہی ہے، کاشتکاری کر رہی ہے، نالیاں صاف کر رہی ہے. یہ کیا ہے؟ خدا بتانا چاہتا ہے نبیوں کی اولاد ہوگے، عمل صالح ہوں گے تو اقتدار دوں گا، عزت دوں گا، ہوگے نبیوں کی اولاد راہ راست سے ہٹ جاؤ گے ذلیل کر کے رکھ دوں گا، میں کسی کا مجبور نہیں ہوں. ظلم ہوتا رہا، جبر پڑتا رہا، یہاں تک کہ قوم بنی اسرائیل روتی رہی، لوگوں نے رو رو کر برا حال کیا، اے خدایا ہماری بدبختی ہمارے سر پہ چڑھ گئی ہے، اے اللہ ہم کدھر جائیں، تیرے نبیوں کی اولاد ہو کر ذلیل ہو رہے ہیں، کوئی ہمارا نجات دہندہ بھیج دے. اللہ نے فیصلہ کیا کہ قوم بنی اسرائیل کا نجات دہندہ بنا کر کسی کو بھیجا جائے. فرعون کو نجومیوں نے کہا، اے فرعون وہ وقت قریب ہے جب اس قوم بنی اسرائیل کا ایک نجات دہندہ پیدا ہو کر اس کو نجات دلوائے گا اور تیرے تاج و تخت سے ایسا ٹکرائے گا کہ تیرا نام و نشان ختم ہو جائے گا. فرعون نے کہا، اچھا کب پیدا ہوگا؟ انہوں نے کہا ان قریب پیدا ہونے والا ہے. فرعون نے کہا، پھر آج کے بعد میرا آرڈر یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے گھروں میں جو بیٹا پیدا ہو ذبح کر دیا جائے، جو بچی پیدا ہو زندہ رکھ لی جائے. یہ دور بھی گزرا. قرآن یہ بھی بیان کرتا ہے بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے سینے پہ رکھ کے ذبح کر دیا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا فرعون بچوں کو قتل کرواتا ہے تاکہ کوئی بنی اسرائیل کا نجات دہندہ نہ بنے, اور بچوں کو قتل کراتا ہے تاکہ تیری حکومت سے کوئی نہ ٹکرائے. میں خدا ہوں, پیدا بھی کروں گا, پروان بھی چڑھاؤں گا, مگر پیدا کر کے میں چاہوں تو جنگلوں میں پال سکتا ہوں, میں چاہوں تو پہاڑوں کی غاروں میں پروان چڑھا سکتا ہوں, مگر میں خدا ہوں, پیدا بھی میں کروں گا, پروان بھی تیرے گھر میں چڑھاؤں گا. تاکہ کل یہ نہ کہے کہ چھپ چھپا کے جو پروان چڑھا دیا گیا ہے. اور ادھر اللہ نے فرمایا ہم نے کیا کہا, قرآن ایک کتاب ایک ہے عنوان. دیکھو کہانی کہاں سے چلی تھی, بات کہاں سے چلی تھی, کہاں تک پہنچتی چلی جا رہی ہے, لیکن میری تقریر ابھی شروع. آپ کہیں گے یہ کیا, اس لیے بھی میری تان تو ٹوٹنی ہے صحابہ پر. ہاں یہ تو میں بیان کر رہا ہوں, یہ تو تمہید ہے, یہ تو تمہید ہے. میں نے تو بات لانی ہے صحابہ پر, اسی لیے کہ بات بنتی نہیں ساگر و مینا کہے ہوئے. صحابہ کے بغیر بات بنتی نہیں ہے. میں نے تو بتانا ہے کہ قرآن صحابہ کے بارے میں کیا کہتا ہے. اگر آپ کے پاس وقت ہے تو میں یہ نبیوں تک داستان لے آتا ہوں, پھر یہاں تک کہ ابھی تو یہ بھی بتلانا ہے کہ قرآن اللہ کے نبی کے بارے میں کیا کہتا ہے, حضور کی زلفوں کے بارے میں کیا کہتا ہے, آپ کے چہرے کے بارے میں کیا کہتا ہے, سینے کے بارے میں کیا کہتا ہے, ہاتھوں کے بارے میں کیا کہتا ہے, ہونٹوں کے بارے میں کیا کہتا ہے, آنکھوں کے بارے میں کیا کہتا ہے, آپ کے کانوں کے بارے میں کیا کہتا ہے, پاؤں کے بارے میں کیا کہتا ہے, چلنے کے بارے میں کیا کہتا ہے, اخلاق کے بارے میں کیا کہتا ہے, کردار کے بارے میں کیا کہتا ہے, صداقت کے بارے میں کیا کہتا ہے, دیانت کے بارے میں کیا کہتا ہے, پیغمبر کی ایک ایک زند ایک ایک آپ کے وجود کے ایک ایک بال کی تعریف قرآن بیان کرتا ہے, ایک ایک ادا کو قرآن بیان کرتا ہے. وقت گزر جائے گا قرآن سب کو بیان کرتا ہے. کبھی کہتا ہے نبی تیرا سینہ علم نشرح لک صدرک, کبھی کہا ہے کہتا ہے پیغمبر تیری زبان ما ینطقو عن الہوا اپنے مرضی سے بولنے والی نہیں ہے, پیغمبر تیری آنکھیں جو دیکھتی ہیں صحیح دیکھتی ہیں, غلطی میں اس میں گنجائش ہی نہیں ہے, پیغمبر تیرے ہاتھ اٹھتے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں اٹھتے, مارا مئیتا ادرا مئیتا ولیکن اللہ رما, جب تیرا ہاتھ اٹھتا ہے حقیقت میں خدا کا ہاتھ اٹھتا ہے. تیرے اخلاق کیسے ہیں لالا انک لالا خلق عظیم, تیری بات کیسی ہے کہ تو باتوں میں سچا ہے, تیری ذات کیسی ہے تو امین ہے, تو ہے کیسا, فرمایا وضحا تیرا چہرہ ہے, واللیل تیری زلفیں ہیں, تو ایک وقت یتیم تھا, دیکھ دنیا میں یتیم کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا, لیکن میں نے تجھ یتیم پر نظر عنایت کی تو تیرے سر پہ میں نے نبوت کا تاج رکھ دیا, جہاں میری خدائی کا ڈنکا بجے تیری مصطفائی کا ڈنکا بجے. قرآن نبیوں کو بیان بھی کرتا ہے, قرآن نے تو صاحب حضور کو بیان کیا, اسی پر پوری تقریر ہو سکتی ہے دو تین گھنٹے. قرآن اور حضور کا تعارف کیسے ہوتا ہے, حضور تو حضور ہے اور قرآن تو نبی کے یاروں کو بھی ذکر کرتا ہے, قرآن تو نبی کے یاروں کا بھی ذکر کرتا ہے. پچھلے مہینے کی 25 تاریخ کو 25 اکتوبر کو مجھے جیل سے نکال کر ایک مرتبہ پھر ریویو بورڈ کے 3 ججوں کے سامنے پیش کیا گیا, پانی ہوا, 3 ججوں کے سامنے پیش کیا گیا. ججز حضرات نے کہا مولانا آپ کیا کرتے ہیں, میں نے کہا جناب والا ہم کچھ نہیں کرتے, ہم صحابہ کی مدح کرتے ہیں, ہم صحابہ کی مدح کرتے ہیں, ہم مدح صحابہ کی ایک دھوم مچا دیں گے انشاءاللہ العزیز, کسی کو اچھی لگے یا بری لگے مگر مانے وہ لال جنا نہیں ہے جو ہم سے صحابہ کی عقیدت چھین لے, ہم سے صحابہ کی محبت چھین لے. ہم مدح صحابہ کرتے ہیں, کہنے لگے آپ صحابہ کی مدح تو کرتے ہیں مگر ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کہتے ہیں صحابہ کا دشمن کافر ہے. میں نے کہا بالکل کہتے ہیں, درود پڑھ لیا. کریں کیا, گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ہے, ورنہ جس طرح میں داستان کو بیان کیا ہے, میں نے الحمدللہ اسی عنوان پر 4 گھنٹے بھی تقریر کی ہے, اب چاہوں تو 6 گھنٹے تک صرف بیان کرتا چلتا جاؤں. کتاب ایک ہے عنوان ہزاروں ہیں, یہ ہے قرآن, دعوی ہے تبیان لکل شے, ہر چیز بیان کر دی ہے. کسی نے چاند کے بارے میں پوچھا جواب دے دیا, کسی نے روح کے بارے میں پوچھا جواب دے دیا, کسی نے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا جواب دے دیا, کسی نے صحابہ کہف کے بارے میں پوچھا جواب دے دیا, کسی نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں پوچھا جواب دے دیا, کسی نے کہا ہمیں بتلاؤ کہ قوم بنی اسرائیل جو کہ